الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب ہے کہ ہم نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی مدد کی. یہ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے. اگر آپ مکہ سے جائیں گے طائف کی طرف تو یہ حنین کا بورڈ بھی لگا ہوا آتا ہے راستے میں, ہم نے بھی زیارت کی ہے. تو یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا, یہ جنگ ہوئی تھی حنین کی. تو فرمایا اس حنین کے موقع پر بھی مدد کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری. اذ اعجبتکم کثرتکم, جب اے صحابہ تم کو تمہاری کثرت میں عجب میں مبتلا کر دیا. یہ عجب ایک بیماری ہے, اگرچہ تکبر سے اس کا درجہ کم ہے لیکن حرام تکبر بھی ہے, حرام عجب بھی ہے لیکن تکبر سے اس کا درجہ کم ہے. تکبر میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, دوسروں کو چھوٹا اور حقیر سمجھتا ہے. اور عجب میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تو بڑا سمجھتا ہے, اچھا سمجھتا ہے, دوسروں کی حقارت نہیں ہوتی لیکن اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. تو یہ عجب ہے, اگرچہ کہ تکبر سے چھوٹا درجہ ہوا, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تکبر میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. یہاں دوسروں کو حقیر سمجھنا نہیں پایا جاتا, البتہ اپنے کو بڑا سمجھنا کسی صفت کی وجہ سے یہ پایا جاتا ہے. تو اذ اعجبتکم کثرتکم, وہ صفت بھی یہاں بیان فرمائے اللہ تعالیٰ. تم عجب میں کس وجہ سے مبتلا ہوئے؟ اپنی کثرت کی وجہ سے. یہ لڑائی پیش آئی تھی فتح مکہ کے کچھ ہی دن کے بعد, یہ لڑائی ہوئی ہے حنین کی, اور اس میں مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 12,000 تھی اور کفار کی تعداد صرف 4,000 تھی. تین گنا بڑا ہوا, تین گنا بڑا لشکر تھا صحابہ کا, وہ تین گنا چھوٹے تھے. تو ہوا یہ کہ سب نے نہیں, چند لوگوں نے یہ کہا آج ہمیں شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی جب ہم کم ہوتے تھے جب جیتتے تھے, اب تو آج تو ہم تین گنا زیادہ ہیں, 12,000 اور کہاں 4,000. بس یہ اس پر نظر گئی, اپنی کثرت پر اللہ سے نظر ہٹ گئی تھوڑی دیر کے لیے. اور وہ بھی کچھ لوگوں کی, سب کی نہیں. 12,000 کے 12,000 کا یہ حال نہیں تھا, ان کی رائے نہیں, ان میں سے چند لوگوں کی یہ رائے تھی. لیکن چونکہ ایک کام اجتماعی طور پہ ہو رہا تھا اس لیے وبال سب کو بھگتنا پڑا. اذ اعجبتکم کثرتکم, آگے جو الفاظ ہیں, فلم تغنی عنکم شیئا, کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی, گھوڑے تمہارے پاس, اونٹ تمہارے پاس, تلواریں تمہارے پاس, تیر تمہارے پاس, تعداد تمہاری زیادہ, تلواریں تمہاری زیادہ, تیر تمہارے زیادہ دشمن سے, سواریاں تمہاری زیادہ دشمن سے, نفری تمہاری زیادہ دشمن سے. فلم تغنی عنکم شیئا, کوئی چیز کام نہیں آئی. نکرہ تحت النفی ہے یہاں, ان النکرہ اذا وقعت تحت النفی تفید العموم. نکرہ جب واقع ہو نفی کے تحت واقع ہو, نفی کے بعد واقع ہو, یعنی نفی کے تحت واقع ہو, تحت سے مراد بعد میں واقع ہو, تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے نحوی طور پر. لہذا یہاں نکرہ تحت النفی ہے, شیئا نکرہ ہے اور فلم تغنی یہ نفی ہو رہی ہے. کوئی چیز تمہاری, یعنی یہ فائدہ عموم کو دے گا نا, کوئی چیز بھی ہو, کوئی چیز بھی ہو تمہارے کام نہیں آ سکی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود تمہارے اوپر زمین تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین, اور تم پھر پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. ابتدائی طور پر تو مسلمانوں کو, صحابہ کو کامیابی حاصل ہوئی, وہ مال غنیمت چننے میں لگے, ادھر پیچھے سے انہوں نے کفار نے دوبارہ حملہ کر دیا, اور وہ تیر انداز بہت ماہر تھے, یہ طائف وغیرہ کے لوگ اس طرف کے حوازن کے بہت تیر اندازی میں ماہر تھے, انہوں نے حملہ کر دیا. یہ اس حملے سے بالکل بے خبر تھے, لہذا بہت نقصان ہوا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند صحابہ رہ گئے, صرف چند صحابہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. پھر اللہ تعالیٰ نے سکینہ, تسلی اتاری, تسلی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر. اور اہل کفر کو عذاب, یعنی ان پر عذاب نازل کیا. وذلک جزاء الکافرین, کافروں کا یہی بدلہ ہے. تو تسلی سے مراد مفسرین فرماتے ہیں, تسلی سے مراد یہاں پر یہ ہے, تسلی تو حضور کو صحابہ کو حاصل تھی پہلے ہی, جبھی تو میدان میں ڈٹے ہوئے تھے. تسلی سے مراد یہ ہے کہ ایسی امید دل میں ڈال دی کہ جس سے کامیابی کی طرف امید ہو جائے. ایسی تسلی دل میں ڈالی کہ کامیابی کی امید ہو گئی دل میں پیدا. اور ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب, ان کی آواز بہت تیز تھی, میلوں دور تک اللہ نے ان کو یہ صفت دی تھی, ان کی آواز میلوں دور تک جاتی, ایسے جہیر الصوت تھے. لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ آواز دیجئے صحابہ کو. انہوں نے آواز دی صحابہ کو, صحابہ جمع ہوئے, اور پھر ایک یک بار کی حملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. تو اس کی طرف فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہاری کتنے مواقع پر تمہاری مدد کی, اور حنین کے دن تمہاری کیسی مدد کی. اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں مبتلا کیا کہ آج ہم تعداد میں زیادہ, ساز و سامان میں زیادہ, سواریوں کے اعتبار سے زیادہ, آج ہماری جیت کیسے نہیں ہوگی, جب ہم کم ہوتے تھے جب جیت ہوتی تھی. تو یہ یہ وہ کثرت وہ صفت ہے جس کی وجہ سے عجب میں مبتلا ہوئے. ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ مجمع کی کثرت سے عجب میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوتا ہے, اور اس سے یہ صحابہ میں بھی پیش آیا تو ہم اور آپ کیا ہیں. لہذا مجمع کی کثرت ہو جائے تو اور ڈرنا چاہیے. مجمع کی اگر کثرت ہو جائے تو اور ڈرنا چاہیے. بس سمجھ لینا چاہیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. مجمع اگر زیادہ بڑھ جائے نا کہیں, جیسے مدرسے میں مجمع آ گیا, پہلے آتا نہیں تھا, پہلے کون آتا تھا مدرسے میں. اب دیکھیں آپ مدارس کیسے آباد ہیں. ہمیں ڈرنا چاہیے, ہم اہل مدارس کو ڈرنا چاہیے. وہ ہو مجمع تو آ گیا, صفات بھی آئی یا نہیں آئی. پہلے مجمع نہیں تھا, دارالعلوم میں مجمع نہیں ہوتا تھا, چند لوگ تھے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ دو بجے کے بعد, رات کو دو بجے کے بعد کوئی بھی دارالعلوم دیوبند میں سو نہیں رہا ہوتا تھا. رات دو بجے کے بعد, سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں, رات کو دو بجے کے بعد کوئی سو نہیں رہا ہوتا تھا. کوئی تصویر لے کے بیٹھا ہے, کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے, طالب علم ہے یا استاد ہے, کوئی قرآن کریم, کوئی کھڑے ہو کے تہجد پڑھ رہا ہے, کوئی دعا میں مشغول ہے. بس یہ مناظر ہوتے تھے. دو بجے کے بعد کوئی سو نہیں رہا ہوتا تھا, لوگ کم تھے, صفات ایسی تھی. اور مجھے, میں ایک دفعہ مکی مسجد میں حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا, تو مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند, وہ دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہیں, دارالعلوم دیوبند میں جو بھنگی تھا وہ مسلمان تھا, پاخانے وغیرہ کی صفائی اور بیت الخلاء کی صفائیوں پر معمور تھا, وہ مسلمان تھا. ہمیں ہمارے اساتذہ نے تعلیم ایسی دی تھی کہ ہم جب ماں سے گزرتے تھے اس کے پاس سے تو ہم سلام کرتے تھے, پہل ہم کرتے تھے. ہم یہ بھی, یعنی وہ ان کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ بھی سوچتے تھے کہ یہ بھنگی ہے اور ہم طالب علم ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے تھے, ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ مدرسے کا خادم ہے. ہم سب کے لیے اس نے کتنی سہولت پیدا کر دی کہ ہمارے لیے صفائی کا انتظام کرتا ہے, یہ سوچ کر ہم سلام میں پہل کرتے تھے. آج تو نقشہ ہی بدلا ہوا, لوگ کم تھے, صفات یہ تھی. مسجدیں کچی تھیں, نمازی پکے تھے. آج مسجدیں پکی, نمازی کچے, ایسے ہی ہے کہ نہیں. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا, تمہاری کثرت نے تم کو عجب میں مبتلا کیا, پھر کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی. کیا صحابہ نے تہجد نہیں پڑھی تھی؟ کیا صحابہ نے دعائیں نہیں, اللہ فرما رہے کوئی چیز کام نہیں آئی. فلم تغنی عنکم شیئا, صحابہ کا تقوی, صحابہ کا ایمان, لیکن اللہ فرما رہے دیکھو یہ عجب ایسی چیز ہے, اس کی وجہ سے عارضی طور پر ہی صحیح لیکن ناکامی ہوئی. احد کے اندر حضرت ابو بکر موجود, حضرت عثمان موجود, حضرت عمر موجود, حضرت علی موجود, اور خود سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود. آپ کے ایک حکم کی وہ تیر اندازوں کو آپ نے حکم فرمایا تھا, جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہٹنا, تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا. آپ کے ایک حکم کی جان بوجھ کر بھی نہیں, آپ کے حکم کو سمجھنے میں ایک غلطی ہوئی تھی, جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کی تھی صحابہ نے. وہ یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ حکم اس وقت کے لیے تھا جب جنگ جاری ہو, اب تو کفار بھاگ چکے, اب تو مال غنیمت چننا چاہیے. تو ان کے امیر نے کہا نہیں نہیں, حضور نے یوں فرمایا تھا, جب تک میں نہ کہوں یہاں ڈٹے رہنا, دیکھو ڈٹے رہو. انہوں نے کہا نہیں بھائی, یہ اس وقت کے لیے حکم تھا. بس وہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا, یہاں یہ جگہ ان کو خالی ملی, یہاں سے حملہ کر دیا, 70 شہید ہوئے, 70 صحابہ ایک دن میں, ایک دن میں 70 صحابہ شہید ہوئے. مدینہ میں کوہرام مچ گیا, رونے کی آوازیں گھروں سے آ رہے ہیں, اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء. ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی, اور وہ بھی جان بوجھ کر نہیں ہوئی تھی, ہم تو جان بوجھ کے توڑتے ہیں, جانتے ہوئے کوئی مولویوں کی بات ہے, یہ سب رہنے دو, سب مولویوں کی بات ہے, یہ کہہ کے جان جان کے حکم توڑتے ہیں. ادھر یہ نہیں ہوا تھا, جان کے نہیں توڑا تھا, انہوں نے غلطی ہو گئی تھی, غلط سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی, اس کا وبال اترا ہے. جان جان کے حکم توڑے جائیں اور پھر اللہ کی رحمت سے بھی امید رکھی جائے, اور یہ بھی وہ توقع رکھی جائے کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے, ہماری زندگیوں میں برکت ہو, ہمارے مالوں میں برکت ہو, اور ہماری اولاد میں برکت ہو. ہم خدا خواہی ہو, ہم دنیا دوں, این خیال استو محال استو جنوں, این خیال استو محال استو جنوں, یہ خیال ہے محال ہے اور جنون ہے, پاگل پن ہے, یہ پاگل پن کی بات ہے. تو بھائی بات یہ ہے, اول تو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں, کتنے لوگ دین پر عمل کرتے ہیں, کتنے لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں, یہ سب صورتحال ہمارے سامنے ہے. جو دین پر عمل کر رہے ہیں, جو دین پر چل رہے ہیں, ان کو بھی یہ دو چیزیں لے کر ڈوب رہی ہیں, ایک عجب اور ایک حد سے بڑی ہوئی سوالوں, یہ بھی میں بتاتا ہوں, ابھی اس کی بھی تشریح کرتا ہوں. ایک عجب اور ایک حد سے بڑی ہوئی توازن, حد سے زیادہ توازن مفرد جس کو کہا جاتا ہے, یہ دو چیزیں دین پر چلنے والوں, کیونکہ یہ مجمع بیٹھا ہے مسجد میں آنے والوں کا, اور اب رمضان شریف کے قریب ہیں, ایسا نہ ہو کہ تراویح کا پڑھنا, روزوں کا رکھنا ہمیں عجب میں مبتلا کر دے کہ ہم بڑی چیز ہیں, ہم نے روزہ رکھا, ہم نے تراویح پڑھی, ہم نے نہیں پڑھی, ہم نہیں پڑھتے, ہم نہیں رکھتے. مسئلہ تو یہی ہے, ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ہم نے روزہ رکھا, ہم نے تراویح پڑھی, ایسا نہیں ہے. تبوک سے جو تین صحابہ پیچھے رہ گئے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا, الفاظ پہ غور کیجیے, ثم تاب علیہم لیتوبوا, پھر ہم نے ان کو توبہ کی توفیق دی تاکہ وہ توبہ کر لیں, پھر ہم نے ان کو توبہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو توبہ کی توفیق دی لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں. بس یہی اصول سب جگہ چلے گا, اللہ نماز کی توفیق دیتے ہیں تاکہ ہم نماز پڑھ لیں, اللہ روزے کی توفیق دیتے ہیں تاکہ ہم روزہ رکھ لیں, اللہ تلاوت کی توفیق دیتے ہیں تاکہ ہم تلاوت کر لیں, اللہ ذکر کی توفیق دیتے ہیں تاکہ ہم ذکر کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نظر جاتی ہے اپنے اوپر, یہی ہو جائے. یہی نازم آباد پر آتے ہیں, ادھر قریب ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ توبہ یہ کوئی ہمارے بس کی چیز نہیں ہے, اختیاری چیز نہیں ہے, اس کو یہ مت سمجھے گا توبہ کرنا ہمارے اختیار میں, اختیاری چیز نہیں ہے. اگر توبہ کی توفیق سلب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, اس پر میں سنا رہا ہوں آپ. یہی قریب کا ہی واقعہ ہے, ایک آدمی کا آخری وقت تھا, اس سے کہا جا رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے یہ فلاں فائل اس کو دینی ہے, فلاں پیسے اس کو دینے ہیں, ساری باتیں کر رہا ہے, اس کو خود بھی معلوم ہے کہ اب میرا آخری وقت ہے, یہ فلاں یہ کام کرنا ہے, یہ فلاں اس پہ کسی نے کہا بھائی توبہ بھی کر لو، توبہ بھی کر لو، اب الفاظ سنے اس کے. کہنے لگا ساری باتیں تو، تھوڑی دیر اس نے کچھ خاموش رہا، پھر کہنے لگا ساری باتیں تو زبان سے نکل رہی ہیں مگر یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا. یہ جملہ نہیں تھا اس نے، ساری باتیں زبان سے نکل رہی ہیں لیکن توبہ کا لفظ نہیں نکل رہا. نہیں یہ لفظ نہیں. کہنے لگا ساری باتیں زبان سے نکل رہی ہیں مگر یہ لفظ جو تم کہہ رہا ہو نا یہ نہیں نکل رہا. یعنی توبہ کی حقیقت تو بہت آگے کی چیز ہے، توبہ کے لفظ سے ہی اللہ نے اس کو محروم کر دیا. توبہ کی حقیقت تو آگے ہے، ایک ہوتا ہے لفظ اور ایک ہے ایک روٹی کا لفظ ہے. روٹی روٹی کرنے سے پیٹ ہی بھر جائے گا، روٹی کی حقیقت جب سامنے آئے گی اس کو ہم کھائیں گے تو پیٹ بھرتا ہے. اللہ جب کسی کو توفیق سلب کر لیں تو توبہ کا لفظ جو ہے نا لفظ بھی نہیں نکل رہا، حقیقت تو آگے کی چیز ہوتی ہے. یہ ہے سلب توفیق. توبہ کوئی ہمارے گھر کی لونڈی ہے؟ اللہ کی قسم اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں تو ہم توبہ کرتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کے آگے. اللہ نماز کی توفیق دیتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے توفیق دی ذکر کی تو ہم نے ذکر کیا. اللہ نے توفیق دی تلاوت کی تو ہم نے تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے ایمان والو اگر تم ہمارے دین سے پھر جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہمارے دین سے پھر جاؤ. نماز کتنے بجے؟ 15 بجے. برات تو اپنی ہے بس، جو پینشن ہو گئی ہے واہ تو کیا بات ہے اپنی. سحر اپنی ہے، شب اپنی ہے، دن اپنا ہے، رات اپنی ہے. تو اگر اے ایمان والو تم اللہ کے یہ ہم سے خطاب ہے ہم لوگوں، اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ، چھوڑ دو اللہ کے دین کو، مرتد ہو جاؤ، العیاذ باللہ سب کے سب تم مرتد ہو جاؤ، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کچھ لوگ، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایک قوم کو لے کر آ جائیں گے. آگے کیا ہے؟ یحبہم ویحبونہ. یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. وہ جو نئی قوم اللہ لے کر آئیں گے نا، اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ یحبونہ کو اللہ تعالیٰ نے مقدم فرمایا، کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اس کو پہلے بیان فرمایا، وہ اللہ سے محبت کریں گے اس کو بعد میں لایا اللہ تعالیٰ. یہ ایسے نہیں ہے، یہ تقدیم و تاخیر بلا معنی نہیں ہے. فرماتے ہیں ان اللہ قدم محبته على محبة عباده ليعلموا انهم يحبون ربهم بفيضان محبة ربهم. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو اپنے بندوں کی محبت پر مقدم فرمایا، پہلے بیان فرمایا. لیعلموا، تاکہ اللہ کے بندے یہ بات جان لیں. انہم یحبون ربہم، کہ وہ اللہ سے جو محبت کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں. انہم یحبون رب، یا گناہوں سے بچتے ہیں. انہم یحبون ربہم، کہ وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. بفیضان محبت ربہم، اپنے رب کے فیضان محبت کی وجہ سے. یعنی اللہ نے ان کو محبت سے دیکھا ہے تو وہ اللہ کی محبت والے اعمال کی ان کو توفیق ملی. اللہ نے ان کو محبت سے دیکھا ہے تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ان کو محبت سے دیکھا ہے تو تلاوت کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو محبت سے دیکھا ہے تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ایک بزرگ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد کر رہے ہیں. ان کے متعلقین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کب یاد کرتے ہیں, تو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہے ہیں؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا تو ہم نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, بس تم مجھے یاد کرو, اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب میں یہاں یاد کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. تو بس بھائی جب یہ باتیں ہیں تو ہمیں تو اللہ ہی پر نظر رکھنی چاہیے. کس بات پہ ہم اپنی طرف نظر کرتے ہیں؟ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تہجد پڑھ رہے تھے. تہجد پڑھنے کے دوران اچانک رات کا وقت تھا مگر روشنی پھیل گئی اور آواز آئی کہ عبد القادر ہم تمہاری عبادت سے اتنا خوش ہوئے کہ جاؤ ہم نے تم سے نماز روزہ وغیرہ سب معاف کر دیا. انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور کہا تو شیطان ہے اور یہاں سے دفع ہو جا, میں تیرے مکر و فریب میں آنے والا نہیں. تو غائب ہوا. پھر اچانک ایک اور روشنی آئی اور یہ آواز آئی کہ آج تمہارے علم نے تم کو بچا لیا, آج تمہارے علم نے تم کو بچا لیا. تو انہوں نے فرمایا نہ اب یہ وار جو ہے نا, یہ وار پہلے سے وار سے بھی زیادہ خطرناک. علامہ عبد الوہاب شعرانی نے لکھا ہے پہلے والے وار سے زیادہ خطرناک تھا. پہلے تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ نماز روزہ تو حضور کو معاف نہیں ہوئے, مجھے کیسے ہو سکتے, اس لیے یہ ہو نہ ہو شیطان ہی ہے, لہذا اس لیے انہوں نے کہا تو شیطان ہے, یہاں سے دفع ہو جائے, تیرے مکر و فریب میں نہیں آؤں گا. حضور کو معاف نہیں ہوئی نماز روزہ, آپ کو معاف نہیں ہوا, مجھے کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ تو اب جو اس نے آواز لگائی اس نے کہا کہ آج عبد القادر آج تمہارے علم نے تم کو بچا لیا. یہ وار عجب کا وار تھا کہ تم بہت بڑے عالم ہو. دیکھو کیسے تم نے جواب دیا ہے مجھے, کتنے بڑے تم عالم ہو. یہ وار پہلے وار سے زیادہ خطرناک ہے. فرمایا لیکن وہ بھی شیخ عبد القادر تھے. فرمایا نہیں, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے. مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے اللہ نے بچایا. اللہ نے, اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو علم بھی کام نہیں آتا. تو بس بھائی جتنی ہم عبادت کرتے جائیں اتنا ہی ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو کہ اللہ کی طرف نظر جائے. دیکھیں صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. صحابہ رات کو بہت کم, یہ قرآن کے عجائبات میں سے ہی آئے, قرآن کے عجائبات میں سے. قرآن تو سارا کا سارا ہی عجیب و غریب ہے, لیکن یہ آیت چند مقامات ایسے ہیں کہ واقعی عجیب و غریب مقام. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, اس آیت کا ایک ایک حرف, ایک 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 کلمہ وہ قلت پہ دلالت کر رہا ہے. کانو فعل ناقص ہے, اس کو فعل ناقص کہا جاتا ہے. تو نقص تو آ گیا ہے, قلیلاً قلیل خود قلیل ہے, تو یہ فعل ناقص یہ قلت پہ دلالت کرتا ہے. پھر قلیل کا لفظ قلیل ہے, پھر اس کے اوپر جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے یہ اور زیادہ اس کی قلت کو بڑھا رہا ہے. مین تبعیدیہ ہے, مین تبعیدیہ کہتے ہیں کسی چیز میں سے کسی چیز کو نکال لینا. اب آپ کسی چیز میں پانی ہے گلاس میں سے, آپ تھوڑا سا پانی اس میں سے نکال لیں تو قلیل ہو گیا کہ نہیں, کمی آئی یا نہیں آئی اس میں, تو یہ مین تبعیدیہ یہ بھی قلت پہ دلالت کرتا ہے. اس سے آگے آ رہا ہے لیل, تو چونکہ یہ مین کے بعد واقع ہو رہا ہے تو اس مین نے لیل میں سے کمی کر دی, لہذا اس میں بھی قلت پیدا ہو گئی. ماں موصولہ یہ بھی قلت پہ دلالت کرتا ہے. یا جاؤن اگر حجی حتم مسدن ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے, رات کو بہت کم سونا. ایک لفظ اس آیت کا قلت پہ دلالت کر رہا ہے. بتاؤ لاؤ کوئی انسان بنائے ایسا کلام, لائے کوئی انسان ایسا کلام. اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت کا, صحابہ رات کو بہت کم بہت کم بہت کم بہت کم بہت کم بہت کم سوتے تھے, اور کرتے کیا تھے, اللہ کی عبادت. اور جب رات کا آخری حصہ آتا تھا, بالکل آخری, جب فجر کا وقت قریب ہوتا تھا تو وہ استغفار میں مشغول ہو جاتے تھے. ساری رات عبادت کی, اور پھر رات کے آخری حصے میں جب عبادت کا اختتام میں استغفار کر رہے ہیں, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دیجیے. حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کس وجہ سے, انہوں نے کوئی چوری تو نہیں کی, انہوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا. فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہی. اے اللہ آپ کی عبادت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی. ساری رات عبادت کر کے اور جذبات یہ ہیں صحابہ کے, یہی ہونا چاہیے. اور ساری رات عبادت کر کے نظر اپنے اوپر جا رہی ہے, ہم نے بڑا کام کیا, تو وہ تو عبادت لیٹ ہوگی. قرآن میں اس کا ذکر کیا جانا, صحابہ کی اس ادا کا ذکر کیا جانا, دلیل ہے پسندیدگی کی, اور پسندیدگی دلیل ہے قبولیت کی. قرآن میں ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا, صحابہ کی یہ صفت, یہ دلیل ہے پسندیدگی کی, اور پسندیدگی دلیل ہے قبولیت کی. آپ قبول کس چیز کو کرتے ہیں, پہلے کوئی چیز آپ قبول کرتے ہیں, پہلے آپ قبول نہیں کرتے, پہلے وہ چیز آپ کو پسند آتی ہے پھر آپ قبول کرتے ہیں, یہ یاد رکھنا. پہلے آپ کو وہ چیز پسند آتی ہے پھر آپ خریدتے ہیں, اس کا قیمت ادا کرتے ہیں. پہلے کوئی چیز آپ کو پسند آتی ہے پھر آپ قبول کرتے ہیں. تو یہ ادا پسند آئی ہے اللہ تعالیٰ کو, جبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اس کو. تو قرآن میں ذکر ہونا دلیل ہے پسندیدگی کی, پسندیدگی دلیل ہے قبولیت کی. ساری کی ساری رات عبادت کر کے پھر اللہ سے پھر بھی ڈرنا ڈرنا اور اللہ سے معافی مانگنا, یہ جذبہ ہونا چاہیے. نہ یہ کہ ساری رات عبادت کر کے اکرانا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. شیخ سعدی نے لکھا ہے غالباً, وہ رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہی تھے, روزانہ پڑھتے تھے رات کو, تو ایک رات کو ان کے صاحبزادے بھی کھڑے ہو گئے. وہ صاحبزادے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا ابو ابا جان دیکھیں یہ لوگ سب سو رہے ہیں, جو سو رہے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے, دیکھیں ابا جان یہ سب سو رہے ہیں. فرمایا کہ بیٹا یہ بات کہنے سے تو یہ بہتر تھا کہ اس کے تم بھی سو جاتے, اس سے تو ثواب ضائع ہو جاتا ہے, تہجد کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. یہ بات کہنے سے تو یہ بہتر تھا کہ تم بھی سو جاتے, تم بھی تہجد نہ پڑھتے. یہ ہے عجب جو عبادات کو اس طرح ضائع کرتا ہے. شیطان اس طرح ہمارا راستہ مار رہا ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تو روز تلاوت ہوتی ہے، ہمارا ذکر کا نالا نہیں ہوتا، تہجد ہماری نہیں چھوٹتی، مؤذن صاحب کے برابر میں ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے بالکل، سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر اپنے اوپر نظر ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہوگا؟ مخلوق میں آپ سے بڑا کون ہے؟ لیکن آپ نماز پڑھتے تھے اور نماز سلام پھیر کر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہی اللہ پر نظر جا رہی ہے کہ اللہ میں بڑا نہیں ہوں کہ میں نے نماز پڑھ لی، آپ بڑے ہیں، آپ نے مجھے توفیق دی اس عبادت کی، آپ نے مجھے توفیق دی، میں میرے اندر کوئی کمال نہیں، یہ ہے اللہ اکبر استغفر اللہ، اور چونکہ میں نے عبادت تو کر لی لیکن جیسے آپ کا حق تھا ویسے نہیں کی، کمی رہ گئی، معاف فرما دیجیے، تو یہ دو اللہ اکبر استغفر اللہ، میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں، میرے اندر کوئی بڑائی نہیں، کوئی کمال نہیں، آپ کی بڑائی ہے، آپ کا کمال ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ نے مجھے توفیق دی، اور جب آپ نے توفیق دی اور میں نے پڑھ لی تو میں ہوں محدود، آپ لامحدود ہیں، انسان محدود، اللہ لامحدود، محدود سے لامحدود کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لہذا جو کمی رہ گئی اس پر میں استغفار کر رہا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، کس کس طرح شیطان راستہ مارتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے ایک دفعہ ان کی تہجد چھوٹ گئی، بہت روئے بہت روئے، اگلے دن رات کو دستک ہوئی دروازے پر، پوچھا کون؟ آواز آئی ابلیس، شیطان ہوں، اور آپ کو تہجد کے لیے اٹھانے آئے ہو، تہجد پڑھ لی، انہوں نے بہت حیرت سے پوچھا تو مجھے تہجد کے لیے اٹھانے آیا، تو ان نیک کاموں سے روکتا ہے لوگوں کو، اس نے کہا ہاں روکتا تو ہوں، لیکن کل جو آپ نے تہجد آپ کی قضا ہو گئی تھی اور آپ نے جو روئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنی تہجد پڑھنے کا ثواب، کتنے سالوں کی تہجد کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا، سال ہر سال کی تہجد کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا، اس لیے میں آپ کو اٹھانے آیا ہوں کہ آج اٹھ جائیے، ورنہ آج بھی آپ روئیں گے، اگر تہجد فوت ہو گئی پھر روئیں گے، پھر وہی آپ کو ثواب دگنا تگنا مل جائے گا، میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں آج آپ کو ایک ہی تہجد کا ثواب، جہاں اس کو اور یعنی بڑے نقصان سے چھوٹے نقصان پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، بڑے نقصان کے مقابلے میں چھوٹے نقصان پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، بڑا چکر باز ہے یہ شیطان، بڑا چکر باز ہے، وہ ان کے کس کو کہا تھا، اور ہاں علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنی جگہ صوفی بھی تھے عالم بھی تھے، مریدین کے ساتھ جا رہے تھے، شیطان سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا میں قرآن کی ایک آیت کو غلط ثابت کر سکتا ہوں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ علامہ محی الدین ابن عربی، شیطان کہہ رہے ہیں میں قرآن کی ایک آیت کو غلط ثابت کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا کون سی آیت ہے جو غلط ہے؟ اس نے کہا دیکھیں قرآن میں آتا ہے میرے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تیرے اوپر میری قیامت کے دن تک میری لعنت برستی رہے گی، یہ میرے بارے میں ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، تو میں بھی تو کوئی چیز ہوں، شیطان نے کہا میں بھی تو کوئی چیز ہوں، بھائی شیطان صحیح لیکن ہوں تو صحیح ہے، کوئی چیز تو ہوں، اللہ جب یہ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے تو مجھے بھی تو گھیرے ہوئے ہونے چاہیے, لیکن میرے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تیرے اوپر تو میری لعنت برستی رہے گی, تو یہ آیت تو غلط ہو گئی کہ میں بھی تو کوئی چیز ہوں نا, ہر چیز کو گھیرے ہوئے تو پھر میں کہاں گیا, یہ جو آیت غلط ثابت ہو گئی, کیونکہ میرے بارے میں تو اللہ یہ فرما رہے ہیں تیرے اوپر تو لعنت ہے. تو انہوں نے مریدین سے فرمایا چلو 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 اس کی باتوں میں بتانا, وہاں پر یہ بتانا مقصود تھا کہ شیطان کے وساوس کا علاج ہی یہی ہے کہ توجہ مت دو, اس لیے جواب نہیں دیا. سینکڑوں سال کے بعد حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں, محی الدین علامہ محی الدین ابن عربی کی برکت سے میں یہ جواب دے رہا ہوں. حضرت نے یوں نہیں فرمایا کہ حضرت علامہ محی الدین ابن عربی جواب نہیں دے سکے, اس میں دے رہا ہوں, وہ تو نہیں دے سکے, یہ نہیں فرمایا, فرمایا ان کی برکت سے میں جواب دے رہا ہوں. دیکھو یہ بھی تواضع ہے, آج بھی ہے, عجب نہیں ہے. تو فرمایا کہ جواب یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو آپ 100 جوتے مارنے پر قادر ہیں, 100 جوتے آپ آرام سے مار سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے, آپ مارے اس کو 50, تو یہ آپ کا رحم ہے کہ نہیں ہے؟ 100 مار سکتے تھے اور آپ کا ارادہ بھی 100 کا ہی تھا اور مار بھی سکتے تھے, مگر آپ نے 50 مارے تو یہ رحم نہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ جتنی شیطان کو سزا دیں گے کیا اللہ اس سے زیادہ پر قادر ہیں یا نہیں ہے نا, تو اتنی نہ دینا بھی تو رحم ہے. تو یہ رحمت اور رحمتی وصیت اللہ شہی, یہ آیت غلط نہیں ہے. تو بس بھائی, ایک تو ہم اللہ پر نظر رکھیں, اپنی کچھ بھی ہم عبادت کریں, ذکر کریں, تلاوت کریں, نماز پڑھیں, سارے اعمال کر کے اللہ پر نظر ہو کہ ہمارا میرا کمال نہیں تھا, میں کچھ بھی نہیں, میں اور میری, بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں اور میری چلی جائے, تو اور تیری آ جائے. اور یہ بھی مثال دیا کرتے تھے کہ جو مینا ہوتی ہے نا, مینا جس کا نام مینا ہے, وہ درخت کے اوپر ہوتی ہے, اور جو میں کرتی نا, میں وہ بکری وہ چھری کے نیچے آتی ہے. اور جو مینا جس کا نام ہے مینا, یعنی میں کچھ بھی نہیں, وہ درخت کے اوپر ہواؤں میں اڑتی ہے. تو جو ساری عبادتیں کر کے یہ کہنا میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ نہیں ہوں, اللہ مجھ سے کرواتے ہیں تو میں کرتا ہوں, تو انشاءاللہ وہ ایسی ہوا میں اڑتا ہوا اللہ تک پہنچے گا, اللہ اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں. اور جس نے کہا میں عبادتیں کر کے میں نے نماز پڑھی, میں نے روزہ, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, وہ چھری کے نیچے. اور یہ چھری کے نیچے آنا یہ ہے نہیں, حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قاضی بنا دیا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا. حضور فرما رہے ہیں یہ الفاظ حضور کے اندھیرے نہیں, جس کو قاضی بنا دیا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح ہو گیا, کیونکہ قاضی بننا, فیصلے کرنا بہت مشکل کام ہے. تو ایک تو بات یہ, اللہ پر ہماری نظر ہو, اللہ پر نظر ہو, اللہ پر نظر ہو ہر چیز میں, ہر عمل میں, اپنے کسی کمال, اپنے کمالات کی ہم نفی کر دیں. ہمارے وہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لائق مرید وہی ہے جو اپنے تمام کمالات کو, جو اپنی ہر خوبی کو اپنے شیخ کی طرف منسوب کر دے. آپ دیکھیں نا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تبلیغ, یہ جماعت بھی آئی ہوئی یہاں, تبلیغ کا کام جو ہے نا, دعوت کا, تبلیغ کا کام, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا. لیکن انہوں نے کیا فرمایا, یہ جو دعوت اور تبلیغ کا کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا ہے, یہ دراصل میرے شیخ کی فکر تھی. مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہے, تو میرے شیخ کی فکر تھی اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمنا شیخ کی ہوتی ہے اور مرید کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. وہی لائق مرید وہی ہے جو اپنے ہر کمال کو اپنے شیخ کی طرح منسوخ کرے. وہی بات ہوگی تو بھائی ہم اپنا کمال نہ سمجھے بس یوں کہہ دیں ہاں بھائی ہمارے شیخ کی برکت ہے, یوں کہہ دیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا, بس اپنی نفی کر دیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو افراط اور تفریط دونوں سے بچنا ہے. بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں توازو, حد سے زیادہ توازو بھی درست ہیں. ہماری نماز ہی کیا ہے, یہ تو تھک بیٹھک ہے. ہماری نماز ہی کیا ہے, ہمارے سجدے ہی کیا ہیں, یہ تو سر پٹکنا ہے. یاد رکھیں نماز کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا خلاف ادب ہے. چلے مان لیا یہ نماز اٹھک بیٹھک ہے, یہ نماز سر پٹکنا ہے. یہ اٹھک بیٹھک, یہ سر پٹکنا ہم کسی اور کو کر سکتے ہیں؟ کریں گے کسی کو سامنے کھڑا کر کے اس کے سامنے ہم نماز پڑھیں گے تیرے لیے تجھ کو سجدہ کروں گا؟ کریں گے ہم ایسا؟ بلکہ ہم جو کہیں گے جیسی بھی ہے نماز ہے تو اللہ ہی کے لیے. جب یہ اللہ کے لیے ہے تو اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو رہی ہے تو یہ اٹھک بیٹھک نہیں رہی اور یہ سر پٹکنا نہیں رہا. لہذا اس کو یہ کہنا خلاف ادب ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو سامنے کھڑا کر کے میں تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, تجھ کو سجدہ کروں گا, تجھے رکوع کروں گا, تجھے قیام کروں گا, کبھی بھی ہم نہیں کریں گے. یہ قیام, یہ سجدہ جیسا بھی ہم کر رہے ہیں کریں گے اللہ ہی کو. ایسے ہی ہے نا بھائی؟ اتنا ہے کہ یہ اس میں ہماری طرف سے کوتاہی شامل ہو گئی. ہے تو اللہ کے لیے لیکن ہماری طرف سے کچھ کوتاہی شامل ہو گئی, اس کے لیے ہم استغفار کر لیں گے, لیکن کریں گے اللہ ہی کو. یہ سجدہ, یہ پریشانی کسی اور, ہمارا مرکز رحمت, ہمارا مرکز امید رحمت آپ کا در ہے, کسی کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتی. ہمارا مرکز امید رحمت آپ کا در ہے, کسی کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتی. حکیم الامت ایک دفعہ سفر فرما رہے تھے, راستے میں ٹرین کے اندر دو آدمی بھی ساتھ تھے, وہ انہوں نے اپنا کھانا وغیرہ نکالا, پہلے سے ان کے ساتھ تھا کھانا اور پانی بھی تھا, انہوں نے کھانا نکال کے اور پانی سامنے رکھا اور حضرت سے کیا کہہ رہے ہیں, حضرت آئیے گو موت آپ بھی کھا لیجیے, گو موت کھانے کو, اور پانی کو اور کھانے کو کہہ رہے ہیں گو موت آپ بھی کھا لیجیے. یعنی وہ پانی جو ہے وہ بہرحال پیشاب بن کے نکلتا ہے, تو وہ مراد لیا, یہ موت پیشاب اور کھانا وغیرہ یہ پاخانہ بنتا ہے تو یہ فضلا, تو یہ گو, تو آئیے حضرت یہ گو موت آپ بھی کھا لیجیے. تو آپ اندازہ یہ خود بتائیے, کھانے کو اور پانی کو یہ کہنا بے ادبی ہے کہ نہیں؟ ایسی نماز کو بھی یہ کہنا بے ادبی ہے. یہ کیا اٹھک بیٹھک ہے, اور یہ ہمارا نماز ہی کیا ہے تو سر پٹکنا ہے نا, یہ کہنا غلط. اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے, اور یہ جیسا بھی ہم پڑھ رہے ہیں نماز, جیسے بھی پڑھ رہے ہیں, یہ ہم کسی اور کو نہیں کر پڑھ سکتے, یہ سجدہ کسی اور کو نہیں کرتے, اللہ ہی کو کرتے. تو حضرت نے ان کو سمجھایا, نہیں بھائی کھانے کو اور پینے کو پانی کو ایسے نہیں کہا جاتا ہے, خلاف ہے ادب. پھر انہوں نے وہ بوٹی جو تھی وہ پھینک دی, ایسے ہی کچھ اس کو حقیر سمجھ کے پھینک دیا. حکیم الامت نے خواجہ صاحب سے فرمایا, زور سے فرمایا, خواجہ صاحب لائیے مجھے دیجیے, میں یہ بوٹی کھاؤں گا. انہوں نے اٹھا کر حضرت کو دے دی, انہوں نے حضرت نے صاف کیا اور کھا لیا. تو ان دونوں نے کہا, حضرت آپ کے اس عمل سے ہمیں بہت بڑا سبق ملا ہے, توبہ کر لیے. انہوں نے ان کو سبق حاصل ہو گیا. کہ ہم کتنی غلطی میں مبتلا تھے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ عبادت کرنے کے بعد عجب آ رہا ہے, اور دوسری طرف یہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ عبادت کو ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہی کیا ہے, یہ تو سر پٹکنا ہے, یہ اٹھک بیٹھک ہے, اور ہماری عبادتیں ہی کیا ہیں. نماز کی یہ تخفیف ہے نماز, اس لیے اس طرح کہنا درست نہیں کہ یہ سر پٹکنا ہے اور یہ اٹھک بیٹھک ہے. لہذا ان دونوں چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے, دونوں چیزوں سے بچ کر چلنے کی ضرورت ہے, اور اللہ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بس بھائی اب میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. دیکھو اب تبلیغ کی بات آ گئی. میں خیانت نہیں کروں گا, جو سیدھی بات ہے وہ کہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں, ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائیے کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیجیے جو میری اولاد میں سے ہی ہو, یتلو علیہم آیاتک, جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر آپ کی طرف بلائے. یہ دعوت و تبلیغ ہوگی, ہو گئے دعوت و تبلیغ. یتلو علیہم آیاتک, ان پر آپ کی آیتیں تلاوت کریں, اور یوں سمجھ لیں کہ تلاوت کر کے آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو آپ کی طرف دعوت دے, آپ کا آپ سے تعلق جوڑے لوگوں کا. یہ دعوت اور تبدیل ہوگی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یہ مدرسہ ہو گیا. اور آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, یہ تزکیہ ہو گیا, کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا, کسی کو اپنا شیخ بنانا, اس کو اطلاع احوال کرنا, اس کے مشوروں کی اتباع کرنا, ہر چیز میں اس سے پوچھ کر کرنا. وہ کہے بیٹھ جاؤ تو آپ بیٹھ جائیں, وہ کہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائیں, ہر دنیا اور دین کا کام اس سے پوچھ کر کرنا. ہرا سارے کے بے استاد باشد, یقینی دا کے بے بنیاد باشد. ہر وہ کام جو بغیر استاد کے ہوتا ہے, یقین کرو کہ وہ بے بنیاد کام ہوتا ہے. میں وہاں مدرسے میں طلبا سے کہتا ہوں, بھائی تمہارا حدیث کا استاد ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہے. فقہ کا استاد ہے؟ ہاں ہے. سر ناف کا استاد ہے؟ تقوی کا استاد کون ہے؟ تقوی کا استاد. تقوی کس سے سیکھو گے؟ حضرت مسور ابن مخرمہ فرماتے ہیں, کننا نلزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کننا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نتعلم منہ الورع. ہم لوگ حضرت عمر کے ساتھ چپک کر رہتے تھے تاکہ ان سے ورع یعنی تقوی سیکھیں. میں نے کہا یہ صحابی کا قول ہے, صحابی کا. ایک صحابی ایک دوسرے بڑے درجے کے صحابی حضرت عمر کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں. ہم تقوی سیکھنے کے لیے ان کے ساتھ چپک کے رہتے تھے. معلوم ہوا تقوی کسی کے ساتھ چپکنے سے, کسی سچے متقی کے ساتھ چپکنے سے آتا. صحابی کے قول سے ثابت ہوگا. میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارا تقوی کا استاد کون ہے؟ بغیر استاد کے تقوی پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے کبھی بھی تقوی نہیں سیکھ سکتے. بے بنیاد کا وہ تقوی بے بنیاد ہوگا. لہذا ہم حضور کے امتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان تین چیزوں کو ہم اپنے اندر جمع کر لیں, دعوت و تبلیغ کو, مدرسہ کو, اور تزکیہ اور خانقاہ یا کسی اللہ والے سے تعلق. یہ تین چیزیں ہم جمع کر لیں گے تو یہی تین چیزیں صحابہ نے کی ہیں. انہوں نے دعوت کا کام بھی کیا, انہوں نے امت کو یہ علم جو آج قرآن ہم تک پہنچا, حدیث ہم تک پہنچی, یہ صحابہ کی برکت ہے. علم سکھایا پڑھایا تو آج ہم قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں. تو وہی والم الکتاب اول شکمہ وہی زکیم, تزکیہ انہوں نے حضور سے اپنا تزکیہ کرایا. حضرت وہ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا دل سخت ہے, وشکا قسوت قلبی, دل جس کا سخت ہو جائے اس کو کسی پہ رحم نہیں آتا, بچوں کو بھی مارتا ہے, بیوی کو بھی مارتا ہے, خیر کے کاموں میں پیسہ خرچ نہیں کرتا. بہت ساری خرابیاں اس سے جنم لیتی ہیں, بہت ساری, کوئی ایک نہیں, کئی گناہ اس سے نکلتے ہیں دل کی سختی سے. انہوں نے اصولی بات کہی, میرا دل سخت ہے. آپ نے فرمایا, یہ اپنی بیماری بتائی صحابی نے آ کر حضور کو, میرے اندر یہ خرابی ہے. حضور نے اب حضور نے علاج بتایا, انفق رقص الیتیم واطعم المسکین, کوئی یتیم مل جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو, ایسے کر کے ہاتھ پھیرا کرو شفقت سے. واطعم المسکین, مساکین کو کھانا کھلاؤ, یہ علاج بتا دیا. معلوم ہوا صحابہ اپنی بیماریاں اپنے گناہ حضور کو آ کر بتاتے تھے اور حضور سے پوچھتے تھے اس کا حل بتا دیجئے, کیسے ہم اس سے نجات پائیں, چھٹکارا پائیں. یہی تذکیہ ہے گناہ کے, کوئی بھی گناہ عادت بنا کر کر رہا ہوں. دیکھو ایک ہے عادت بنا کر گناہ کرنا اور ایک ہے کبھی کبھی گناہ ہو جانا. اللہ والوں میں اور ہم نے فرق یہی ہے, ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ والوں سے گناہ نہیں ہوتے, یہ گمراہ عقیدہ ہے. ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں مگر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی گناہ ہوتے ہیں. اور عادت بنا کر جو گناہ کر رہا ہو وہ کبھی بھی صاحب نسبت نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا, یعنی خاص بندوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا, عام بندوں میں شمار ہے. بس یہ فرق ہے. تو یہ تین چیزیں ہم اپنے اندر جمع کریں تو ہم سچے امتی ہیں. بھائی سمجھے میری بات کو, صحابہ سے میل کھا جائے گی ہماری زندگی. یہ تین چیزیں اگر ہمارے اندر ہوں گی, اور ہمارے بزرگوں نے کیا ہے, کون سے بزرگ ہیں ہمارے بتاؤ جنہوں نے کسی اللہ والے سے تعلق قائم نہ کیا, تو سب نے اس پر عمل کیا ہے. تو بس سمجھ لو ان تین چیزوں کو, دعوت و تبلیغ, اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں جتنا ہو سکے, اور تعلیم و تعلق مدرسے سے تعلق ہو. اگر ہم مدرسے میں داخلہ نہ لیں تو ہم کسی علماء سے پوچھ پوچھ کر مسائل پوچھ پوچھ کے چلیں, دین کو سیکھیں, یہ بھی ایک تعلق ہی ہے. اور وہ یقین کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لیں, بس ہم سچے امتی بن جائیں گے. یہ تین کام کرنے پر حضور کے سچے پکے تھکے امتی بن جائیں گے. کریں گے بھائی تینوں کام ان شاء اللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.